السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. طالبان کے شعبے میں ایک روز قبل افغان فوج کی جانب سے شمالی افغان صوبے قندس میں کی گئی فضائی کاروائی میں اطلاعات کے مطابق 69 افراد ہلاک جبکہ 150 زخمی ہوئے. اقوام متحدہ نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. بلوچستان کے ضلع قلات میں کوئلے کی ایک کان کے اندر زہریلی گیس بھرنے سے 6 کان کن ہلاک ہو گئے ہیں. لیویز حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ضلع قلات کی تحصیل سوراب میں بدھ کو پیش آیا. پاکستان کے شمال مغربی صوبے بلوچستان میں مسیحی برادری پر حالیہ مہینوں میں ہونے والے دو مہلک حملوں کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد ملک میں مسیحی برادری کے اپنے سیکیورٹی کے متعلق تحفظات میں اضافہ ہو گیا ہے. ترکی، ایران اور روس نے خانہ جنگی کا شکار شام کی صورتحال میں استحکام لانے اور اس کی علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. شام نے ایک سال قبل خان شیخون کے قصبے میں شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا مہلک حملہ کیا تھا، جس مناسبت سے فرانس، جرمنی اور امریکہ نے عہد کیا ہے کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. سماجی رابطوں کے معروف پلیٹ فارم فیس بک کی انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایک برطانوی فرم نے 3 سال قبل 8 کروڑ سے زائد فیس بک صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا. امریکہ کے درجنوں سفارتکار اور ان کے اہل خانہ جمعرات کے روز ماسکو میں امریکی سفارت خانے سے روانہ ہو گئے. امریکہ اور روس دونوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کیا ہے، جو رد عمل ہے اس الزام کا کہ برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کی کاروائی میں روس ملوث ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے ایک سربراہی اجلاس کے لیے جمعرات کے روز ایک تیاری بات چیت کی، اور نیو یارک کی پولیس نے ایک سیاہ فام شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے لوہے کے ایک پائپ سے انہیں نشانہ بنایا. اس سے پہلے پولیس کو ہنگامی فون کالز موصول ہوئیں کہ ایک شخص پستول استعمال کر رہا ہے. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور اب خبروں کی تفصیل. جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو 6 سرخیوں میں بتایا تھا کہ پاکستان میں اقلیتی مسیحی برادری دہشت گرد تنظیم داعش کے حملوں کا نشانہ ہونے سے متعلق ڈر اور خوف کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کو تشویش یہ ہے کہ ملک میں مذہبی انتہا پسندی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق. جی اشتیاق، داعش نے تو یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے مسیحی برادری پر حملوں کی، تو کیا خدشات پائے جا رہے ہیں اس برادری میں؟
جی پاکستان میں مسیحی برادری کو اس سے قبل بھی مختلف طرح کے جو سلامتی کے خدشات ہیں وہ لاحق رہے ہیں. اس سے قبل بھی طالبان کی طرف سے ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، لیکن گزشتہ چند ماہ کے دوران 2 ایسے حملے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. ایک تو گزشتہ سال دسمبر میں کرسمس سے کچھ دن قبل ہی کوئٹہ میں ایک چرچ کو خود کچھ بمباروں نے نشانہ بنایا تھا، جبکہ رواں ہفتے کے اوائل میں ایسٹر کے ایک دن بعد ہی کوئٹہ میں ہی شدت پسندوں نے مسیحی برادری کے افراد کو نشانہ بنایا، جس میں 4 افراد مارے گئے اور ان میں ایک خاتون بھی شامل تھیں. ان دونوں حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. پاکستان میں اس سے قبل جو مسیحی برادری ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ داعش کی طرف سے انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا، اور اب جبکہ یہ شدت پسند تنظیم عالمی سطح پر خطرہ ایک تصور کی جاتی ہے، اس کی طرف سے مسیحی برادری کو پاکستان میں نشانہ بنانا اس برادری کے لیے یقیناً ایک خطرہ اور تشویش کا باعث ہے. اور وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس برادری سے تعلق رکھنے والے افراد نے کہا ہے کہ یہ ایک اس کی وجہ سے لوگ ڈر اور خوف کا شکار ہے اور وہ اپنی سلامتی سے متعلق کافی پریشان ہیں.
یہ بڑی افسوسناک خبر ہے، لیکن کوششیں جاری ہیں کہ اس خطے میں امن قائم ہو، اور ہمارے وزیراعظم جو ہیں پاکستان کے وہ بھی افغانستان جا رہے ہیں اشرف غنی کی دعوت پر، تو وہ بھی ایک طرف کوششیں جاری ہیں، تو اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی افغان صدر نے پاکستان کے وزیر اعظم کو کابل کے دورے کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ دورہ اس لیے ہوگا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان ریاست کی سطح پر مذاکرات کا سلسلہ بحال ہو جائے. پاکستان کی طرف سے اب تصدیق کی گئی ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کابل جا رہے ہیں جمعے کو, جہاں وہ افغان صدر اشرف غنی کے علاوہ چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے بھی ملاقات کریں گے. باہمی دلچسپی کے جو دو طرفہ امور ہیں اس کے علاوہ اس دورے کی میں جو خاص طور پر افغانستان میں امن و مصالحت کا جو عمل ہے اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی, کیونکہ افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کی تھی جسے عالمی سطح پر بہت سے ممالک نے سراہا تھا اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے, اور پاکستان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ بھی اس عمل میں ہر ممکن اپنے طور پر معاونت کرنے کو تیار ہے. لیکن یہ اس بارے میں اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے جو عہدیدار ہیں ان کے درمیان رابطے تو تھے, لیکن یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہوگا اس کے بعد, اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس سے جہاں دو طرفہ تعلقات میں بہتری ممکن ہو سکے گی وہیں افغانستان میں امن و مصالحت کی جو کوششیں ہیں ان کو بھی تقویت ملے گی.
جی ہاں, توقع تو یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن قائم ہوگا اور باہمی مفاہمت بڑھے گی. بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق, جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بلوچستان کے ضلع قلات میں کوئلے کی ایک کان کے اندر زہریلی گیس بھرنے سے 6 کان کن ہلاک ہو گئے ہیں. لیویز حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ضلع قلات کی تحصیل سوراب میں پیاد کو پیش آیا. کان چند ماہ قبل ہی زیر زمین موجود کوئلے نکالنے کے لیے بنائی گئی تھی, تاہم اس سے کوئلہ نکالنے کا کام شروع نہیں کیا گیا تھا. طالبان کے شعبے میں ایک روز قبل افغان فوج کی جانب سے شمالی افغان صوبے قندس میں کی گئی فضائی کارروائی میں اطلاعات کے مطابق 59 افراد ہلاک جبکہ 150 زخمی ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. حملے میں بچ جانے والے عینی شاہدین اور دیہاتیوں نے بتایا کہ صوبہ قندوز میں طالبان کے زیر کنٹرول دشت آرچی کے ضلع میں شدت پسندوں کو نشانہ بنایا گیا, جس کے نتیجے میں درجنوں شہری ہلاک ہو گئے, جن میں بچے بھی شامل تھے جو ایک مذہبی تقریب میں شرکت کے لیے جمع تھے. ترکی, ایران اور روس نے خانہ جنگی کا شکار شام کی صورتحال میں استحکام لانے اور اس کی علاقائی سلامتی کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں بدھ کو تینوں ملکوں کے سربراہی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک شام میں قیام امن کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے پرعزم ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ایران کے صدر حسن روحانی اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوان کی دعوت پر منگل کو انقرہ پہنچے تھے. تینوں صدور نے بدھ کو انقرہ میں ملاقات کی, جس میں شام کی صورتحال زیر غور آئی. شام نے ایک سال قبل خان شیخون کے قصبے میں شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں کا مہلک حملہ کیا تھا, جس مناسبت سے فرانس, جرمنی اور امریکہ نے عہد کیا ہے کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا جائے گا. 4 اپریل 2017 کے الصبح ہونے والے اس حملے میں شام کے لڑاکا طیاروں نے قصبے پر سیرین گیس کے بم گرائے, جس میں 20 افراد ہلاک ہوئے جن میں متعدد بچے شامل تھے. امریکی محکمہ خارجہ نے بدھ کے روز فرانسیسی وزیر خارجہ ژان ویژلے دریاں, جرمن وزیر خارجہ ہائیکو ماس, برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن اور قائم مقام امریکی معاون وزیر خارجہ جان سلیون کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ 7 سے جاری لڑائی میں حکومت شام کی جانب سے سرزد ہونے والی زیادتیوں میں کمی نہیں آئی, جس کی ذمہ دار حامیوں کی بے جا پشت پناہی رہی ہے. سماجی رابطوں کے معروف پلیٹ فارم فیس بک کی انتظامیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ایک برطانوی فرم نے 3 قبل 8 سے زائد فیس بک صارفین کا ڈیٹا غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا. فیس بک کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر مائک شروفر نے بدھ کو اپنے بلاگ پوسٹ میں لکھا ہے کہ ان کے اندازے کے مطابق برطانوی ریسرچ فرم کو 8,70,00,000 سے زائد فیس بک صارفین کا ڈیٹا ملا تھا. اس سے قبل اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز اور برطانوی اخبار آبزرور نے اندازہ لگایا تھا کہ ان فیس بک صارفین کی تعداد 5 کے لگ بھگ ہو سکتی ہے, جن کی معلومات ان کی اجازت کے بغیر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی گئیں. امریکہ کے درجنوں سفارتکار اور ان کے اہل خانہ جمعرات کے روز ماسکو میں امریکی سفارت خانے سے روانہ ہوئے. امریکہ اور روس دونوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کیا ہے، جو رد عمل ہے اس الزام کا کہ برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس کو زہر دینے کی کارروائی میں روس ملوث ہے۔ ماسکو نے ان سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کے لیے جمعرات تک کا وقت دیا تھا۔ امریکی سفارت خانے سے 3 بسیں ان سفارتکاروں کو لے کر ایئرپورٹ روانہ ہوئیں۔ اور شمالی اور جنوبی کوریا کے عہدیداروں نے ایک سربراہی اجلاس کے لیے جمعرات کے روز ایک تیاری مذاکرات کیے۔ پیونگ یانگ کے جوہری پروگرام پر کشیدگی کو ختم کرنے کی عالمی کوششوں کے دوران دونوں ملکوں کے سربراہ اس مہینے بعد میں ملاقات کر رہے ہیں۔ 27 اپریل کو شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اور جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے درمیان بات چیت کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عہدیداروں کا اجلاس سرحدی گاؤں پان منچام میں ہوا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ایک علیحدہ سربراہی ملاقات مئی کے آخر میں متوقع ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز سرکاری حکام کو تاحکم ثانی حافظ سعید کی سماجی سرگرمیوں پر پابندی نہ لگانے کے احکامات جاری کیے اور کہا کہ انہیں عدالت کی آئندہ سماعت تک پریشان نہ کیا جائے۔ رپورٹ کی تفصیلات پیش کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ 23 اپریل تک اپنا جواب داخل کرائیں۔ حافظ سعید کے وکیل اے کے ڈوگر نے ایک فل بینچ تشکیل دینے پر زور دیا، کیونکہ ان کے بقول یہ مقدمہ حساس نوعیت کا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا آج کا یہ حکم حافظ سعید کی سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس بارے میں سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔
دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ریلیف سے زیادہ ان کی جو پوزیشن ہے اپنے ساتھیوں میں ان کے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ انفارچونیٹلی جو اس وقت وہ انٹرنیشنل سین پہ ٹاپ ٹیررسٹ کے طریقے سے بنا دیا گیا ہے ان کو، یہاں پر جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاحی ورکر ہیں۔
حافظ سعید کا نام امریکہ کے محکمہ خارجہ اور اقوام متحدہ کی فہرستوں میں دہشت گرد افراد کی فہرست میں شامل ہے، اور مختلف اطراف سے دباؤ پر پاکستان کی حکومت انہیں وقتاً فوقتاً نظر بند رکھتی ہے۔ حافظ سعید کی سربراہی میں کام کرنے والی جماعت الدعویٰ، لشکر طیبہ اور حال ہی میں تشکیل پانے والی سیاسی جماعت ملی مسلم لیگ کو بھی امریکہ نے کالعدم تنظیم کے طور پر شناخت کیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں فوجی یا جوڈیشل مارشل لا کے نفاذ کا کوئی امکان نہیں ہے اور نہ ہی انتخابات کے مؤخر ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اس بارے میں ملک کے بعض تجزیہ کار چیف جسٹس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، تاہم انتخابات کے مؤخر ہونے کے بارے میں بعض اب بھی شکوک کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گر کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ ملک میں فوجی مارشل لا یا جوڈیشل مارشل لا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کہ وہ ملک میں فوجی مارشل لا یا جوڈیشل مارشل لا کے نافذ ہونے کا کوئی امکان نہیں دیکھ رہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار کے بیان جس کے بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فوجی یا جوڈیشری کا ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم ڈاکٹر رضوی کا کہنا ہے کہ انتخابات کے مؤخر ہونے کا امکان اس بات پر ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں پر موجود اعتراضات کو دور نہ کر سکے۔
الیکشن کمیشن جو نئی کانسیکوینسز بنی ہیں ان پہ جو اعتراضات ہیں ان معاملات کو ایک مہینے میں طے کر لے، یعنی اپریل ہے مئی کے مڈل تک طے کر لے، تب تو الیکشن پوسٹ پون ہونے کے امکانات ہمیں نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر وہ چیز ڈیلے ہو گئی تب اس کا امکان ہو سکتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، لیکن اس کا ہمیں پتہ لگے گا مئی کے مڈل میں۔
تاہم لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود اس سے بالکل مختلف نظریہ رکھتے ہیں۔
میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں تاخیر ہوگی، اور چیف جسٹس جو ہے ان کا تو یہ آخری سال ہے، تو وہ کبھی بھی یہ ذمہ داری نہیں لیں گے کہ میں نے کوئی کردار نہیں ادا کیا اور الیکشنز پوسٹ پون ہوئے اور جمہوریت کو اتنا نقصان ہوا.
انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برطانیہ میں زہریلی گیس کے واقعے کے بعد یورپ سے درجنوں روسی عہدیداروں کے نکالے جانے کے بعد روس نے جن امریکی سفارتکاروں کو روس چھوڑنے کا حکم دیا تھا جمعرات کے روز وہ ماسکو میں امریکی سفارت خانے سے امریکہ روانہ ہو گئے. روس نے ایک ہفتہ پہلے 60 امریکیوں کو ملک سے چلے جانے کا حکم دیا تھا اور سینٹ پیٹرسبرگ میں امریکی قونصلیٹ بند کر دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے روسی ایجنٹ سرگے اسکریپل اور ان کی بیٹی کو انگلینڈ میں 4 مارچ کو زہر سے ہلاک کرنے کی کوشش کے بعد امریکہ نے اسی طرح روسی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا. وکٹر بیٹی کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ برطانیہ اس معاملے کے بارے میں روس کے جائز سوالات کو نظر انداز نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کی مکمل اور ذمہ دارانہ چھان بین کا مطالبہ کیا. انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا جب ایک روز پہلے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی ممانعت کرنے والی تنظیم نے فیصلہ کیا کہ روس اعصابی گیس کے اس معاملے کی برطانوی چھان بین کا حصہ نہیں بن سکتا. برطانیہ کی سیکورٹی کے وزیر بین والس نے کہا کہ انہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سالسبری کے حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے. برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اعصابی گیس نوویچوک کے ذریعے کیا گیا. بین والس کے الفاظ:
We know that the Russians designed it and we know that the Russians were the only people to make it and stockpile it. So it very quickly eliminates
ہم جانتے ہیں کہ روسیوں نے اسے ترتیب دیا. ہم جانتے ہیں کہ صرف روسی اسے بنا سکتے ہیں اور ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے دیگر کسی پر شبہ فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے. ساتھ ہی رائٹرز نے اس معاملے سے متعلق ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں دخل اندازی کی پاداش میں روسی عمرا پر پابندیاں عائد کر رہا ہے. روس اس الزام کی تردید کرتا ہے. خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ اس اقدام سے صدر ولادیمیر پوتن کے قریبی لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. گزشتہ ماہ 19 افراد اور 5 کمپنیوں پر سائبر حملوں کے الزام میں پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. یونیورسٹی آف ڈینور میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر جوناتھن ایڈلمین نے وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کو بتایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روسی انتخابی مہم کے حتمی مرحلے میں تمام حفاظتی اقدامات کر رہے تھے. جوناتھن ایڈلمین نے کہا کہ اسکریپل کا معاملہ انتخاب میں مداخلت اور شام اور ایران کے ساتھ روس کے قریبی تعلقات روس اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کی کوششوں کو ناممکن نہیں تو مشکل ضرور بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چین وہ ملک ہے جو روس کو الگ تھلگ کیے جانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی شام کا شہر رقہ تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، جہاں بم اور بارودی سرنگیں بکھری ہوئی ہیں اور رہائش کے قابل سہولتیں موجود نہیں ہیں. یہ بات صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وہاں جانے والے اقوام متحدہ کے ایک مشن نے بتائی ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی.
اس ہفتے اقوام متحدہ کے کئی اہم اداروں کے 25 ماہرین کی ٹیم جنگ سے متاثر شہر رقہ پہنچی. 4 ماہ کی لڑائی کے بعد یہ شہر اکتوبر میں داعش کے قبضے سے آزاد کرایا گیا تھا. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کے مشیر جان ایگلینڈ نے بتایا کہ ماہرین کی ٹیم نے رقہ میں ایسی تباہی دیکھی جو حلب اور حمص میں شدید جنگ کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا
A particular area of concern are the unexploded bombs, grenades and explosive traps.
فکر کی خاص وجہ وہ بم، گرینیڈ اور بارودی سرنگیں ہیں جو پھٹ سکتی ہیں. بارودی سرنگیں داعش کے جنگجو چھوڑ گئے ہیں اور بم رقہ کو آزاد کرانے والی فوجی مہم کے دوران پھینکے گئے تھے. یہ تھے یون ایگلینڈ کے الفاظ. کرد اور عرب ملیشیا کے تحت سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے امریکہ کی حمایت سے رقہ کو داعش سے چھڑوانے کی فوجی مہم جون میں شروع کی تھی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ رقہ کی 70% عمارتیں مکمل یا جزوی تباہ ہو چکی ہیں اور بجلی، پانی اور صحت کی سہولتیں بہت کم میسر ہیں. صرف ایک نجی اسپتال کام کر رہا ہے اور کئی اسکول کھل گئے ہیں، لیکن پڑھائی کے لیے سامان دستیاب نہیں. جان ایگلینڈ نے بتایا کہ کچھ سڑکوں اور گلیوں سے دھماکہ خیز مواد ہٹا دیا گیا ہے، لیکن عمارتوں اور میدانوں کو صاف نہیں کیا جا سکا. انہوں نے کہا
So people returning are taking a too large risk still.
جو لوگ واپس آ رہے ہیں وہ بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں. یہاں کی صورتحال سے لڑائی کی شدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. ایک بار پھر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا کسی شہر کو آزاد کرانے کے لیے اسے مکمل تباہ کرنا درست ہے. یہ تھے یون ایگلینڈ کے الفاظ. انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 100,000 افراد رقہ واپس آ چکے ہیں اور مزید 100,000 واپس آنا چاہتے ہیں. یہ سوچنا دل دہلا دیتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ عوامی سہولتوں کے بغیر اس شہر میں رہنے پر مجبور ہیں. مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان کو 5 سال قید کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 20 سال پہلے ایک سیاہ ہرن کا شکار کیا تھا. بھارت میں سیاہ ہرن کے شکار پر پابندی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
جودھ پور کی ایک عدالت نے سیاہ ہرن مارنے کے 1998 کے ایک معاملے میں بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو 5 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے. عدالت نے انہیں عادی مجرم قرار دیتے ہوئے ان پر 10,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا، جبکہ دیگر ملزموں سیف علی خان، تبو، سونالی بندرے اور نیلم کوٹھاری کو شبہ کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا. جب سزا سنائی گئی سلمان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. ان کو جودھ پور جیل لے جایا گیا جہاں انہیں کم از کم 1 رات گزارنی ہوگی، کیونکہ فیصلہ سنانے کے بعد عدالت کی کارروائی ملتوی ہو گئی اور اب ان کی درخواست ضمانت پر جمعہ کے روز سماعت ہوگی. انہیں 1998 میں فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران یکم اور 2 اکتوبر کی شب میں جودھ پور کے نزدیک ایک گاؤں میں 2 سیاہ ہرن شکار کرنے کا جرم ثابت ہوا ہے. انہیں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ کی دفعہ 51 کے تحت سزا سنائی گئی، جس کے تحت زیادہ سے زیادہ 6 سال اور کم سے کم 1 سال کی سزا کا انتظام ہے. سیاہ ہرنوں کے تحفظ کے لیے سرگرم بشنوئی سبھا نے، جس نے مقدمہ دائر کیا تھا، دیگر ملزموں کو بری کیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. سلمان خان کو 2006 میں بھی ایک معاملے میں 5 سال کی سزا ہوئی تھی. انہوں نے 1 ہفتہ جیل میں گزارا تھا. اس کے بعد راجستھان ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر دی تھی. آرمز ایکٹ کے تحت بھی ان کے خلاف کارروائی کی گئی، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر جس بندوق سے ہرنوں کا شکار کیا تھا اس کے لائسنس کی تاریخ نکل چکی تھی، لیکن یہ الزام ثبوتوں کے فقدان کی وجہ سے ہٹا دیا گیا. اس سے قبل سلمان خان نے اس معاملے میں خود کو بے قصور قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ہرن قدرتی موت مرے تھے. ان کے وکیل ایچ ایم سارسوت کے مطابق استغاثہ ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا. سلمان خان کو سزا دینے کے فیصلے پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. فلمی شخصیات نے جہاں ایک طرف یہ کہا کہ وہ سلمان خان کے ساتھ ہیں، وہیں بعض نے یہ بھی کہا کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے. ٹی وی سیریل رائٹر منوج سنتوشی نے اسے انصاف کی سربلندی قرار دیا.
نیائے ویوستھا جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی اسٹار ہے، چاہے کوئی نیتا ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، اور جس نے جو بھی گناہ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیائے ویوستھا پر لوگوں کو وشواس بنا رہتا ہے. ایک اچھا ایگزامپل، ایک اچھا ادھارن لوگوں تک پہنچائے گی.
فلم اداکارہ رکن پارلیمنٹ جیا بچن نے کہا کہ انہیں اچھا نہیں لگا، سلمان کے ساتھ رعایت ہونی چاہیے تھی، وہ انسانیت کی بڑی خدمت کرتے ہیں. فلم ساز سبھاش گھئی نے کہا کہ انہیں بہت صدمہ پہنچا ہے، لیکن انہیں عدالت پر اعتماد ہے. رانی مکھرجی اور دیگر فلمی شخصیات نے بھی سلمان خان سے اظہار ہمدردی کیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
گزشتہ 2 مہینوں کے دوران لندن میں قتل ہونے والوں کی تعداد نیو یارک سے زیادہ رہی ہے، جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی. حالانکہ برطانیہ میں آتشی اسلحے پر سخت کنٹرول ہے. بدھ کے دن قتل کے 2 واقعات ہوئے، جس کے بعد اس سال لندن میں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 50 ہو گئی ہے. لندن سے ہنری رجویل کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
24 گھنٹوں کے اندر 17 سال کی ایک لڑکی اور 16 سال کے ایک لڑکے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ایک اور نوجوان کو چھرا گھونپ دیا گیا. ایسٹر کے موقع پر ان ہلاکتوں نے برطانیہ کو صدمے سے دوچار کر دیا. لندن کی ایک شہری نے کہا،
It's not a bad area. It's very quiet. There's not any trouble around here. This is why I'm very horrified and shocked.
یہ برا علاقہ نہیں ہے، یہ بہت پرسکون علاقہ ہے. یہاں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آج صبح مجھے بہت صدمہ پہنچا جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسیوں میں سے ایک اب اس دنیا میں نہیں. فروری اور مارچ کے مہینے میں پولیس نے لندن میں 37 ہلاکتوں کی تفتیش کی، جبکہ اسی دوران نیو یارک میں 32 قتل کی تفتیش کی گئی. لندن کے میئر صادق خان نے کہا کہ اس کی وجہ حکومت کی جانب سے بجٹ میں کٹوتی اور پولیس کی تعداد میں کمی ہے. میٹروپولیٹن پولیس کے سابق چیف سپرنٹنڈنٹ لیروائے لوگان نے اس کی تائید کی. انہوں نے کہا
دیس تھنگز آر سمٹمز آف اے سسٹم دیٹ از بریکنگ. وی آر ایٹ اے کرائسس پوائنٹ اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو ڈیل ود اٹ. اینڈ دس از ناٹ جسٹ پولیسنگ، اٹس ادر سروسز.
یہ باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ ایک نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہمیں بحران کا سامنا ہے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اس سے نمٹنا ہے، اور اس کا تعلق محض پولیس سے نہیں بلکہ دوسری خدمات سے بھی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کے ہاتھ صحیح معنوں میں خون سے آلودہ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنی کٹوتی کر دی ہے اور وہ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی. حکومت اس بات کو سختی سے رد کرتی ہے کہ اس کی وجہ بجٹ میں کٹوتی ہے. لندن میں پولیس کمشنر کا کہنا ہے کہ بہت ساری ہلاکتوں کا تعلق نوجوانوں کے گینگ سے ہے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو تشدد پر اکساتے ہیں. ہمارے نامہ نگار کے مطابق 1990 کے عشرے کے وسط سے نیو یارک میں قتل کی شرح میں تیزی سے کمی آئی ہے. برطانیہ کے قانون ساز لندن کے حکام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ امریکہ میں اپنے ہم منصبوں سے سیکھیں گے اور پرتشدد جرائم سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے. لندن پولیس کے سابق چیف سپرنٹنڈنٹ لیروائے لوگان اس جانب بھی توجہ دلاتے ہیں کہ اس کی وجہ جرائم زدہ علاقوں میں تباہ حال خاندانوں میں پرورش پانے والے نوجوان ہیں جو کسی گینگ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
تحقیقی ادارے پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اس وقت امریکہ میں 35 لاکھ مسلمان مقیم ہیں اور 2040 تک مسلمان امریکہ میں دوسری بڑی اقلیت بن جائیں گے. امریکی مسلمان یہاں زندگی کے ہر شعبے میں ممنوع آئے ہیں. آج جانتے ہیں کہ ریاست الینوائے میں ایک مقامی ٹیلی ویژن سے منسلک طاہرہ رحمان کے بارے میں، جو اپنی ریاست ہی میں نہیں بلکہ امریکہ میں حجاب پہن کر رپورٹنگ کرنے والی پہلی مسلم خاتون ہیں. شین فوراباخ کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک.
الینوائے اور آیووا میں اس وقت شام کے 6 بجے ہیں. جیسے ہی یہاں کے مقامی افراد موسم اور خبروں کا حال جاننے کے لیے اپنے مقامی ٹی وی چینل کو آن کرتے ہیں تو کیمرے کے سامنے ایک نیا چہرہ موجود ہے.
مجھے یہ بات بے حد پسند ہے کہ ٹی وی نیوز کے لیے آپ کسی کہانی کو ایک دلچسپ انداز میں پیش کر سکتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے اپنے الفاظ میں.
یہ طاہرہ رحمان ہیں اور کیمرے کے سامنے ان کی یہ پہلی جاب ہے. اپنے حلیے کے باعث طاہرہ اپنی منفرد شناخت رکھتی ہیں، کیونکہ آپ امریکہ میں حجاب پہننے والی پہلی فل ٹائم نیوز رپورٹر ہیں.
میرا خیال ہے جیسے جیسے میں بڑی ہوئی، میں نے ارادتاً اپنے ورثے کے زیادہ قریب آنے کی کوشش کی. میرے خاندان کے بہت سے افراد ایسے ہیں جو سر نہیں ڈھکتے.
طاہرہ کی والدین کا تعلق بھارت اور پاکستان سے ہے. تاہم شکاگو کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہونے والی طاہرہ کی ڈبلیو ایچ بی ایف میں ملازمت کا ان کے مذہب یا ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیوز ڈائریکٹر مائک مکل نے کبھی طاہرہ کو حجاب پہننے سے روکنے کے بارے میں سوچا تک نہیں.
ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ یہاں حجاب پہننے والی پہلی خاتون ہے، لیکن اگر وہ 30ویں یا 300ویں بلکہ 3000ویں خاتون ہوتی تب بھی اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا.
طاہر الرحمان کی اس شعبے میں آمد یہاں کی چھوٹی مگر مسلسل بڑھتی ہوئی مقامی مسلم آبادی کے لیے اچھا سرپرائز ہے۔
ہمارے بچوں کے لیے کسی کو بھی یوں باپردہ دیکھنا بہت حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ یہ بچے ہائی اسکولوں میں بہت جدوجہد سے گزرتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کسی خاتون کا عوام کے سامنے ٹی وی پر باپردہ ہو کر آنا کتنا اہم ہے۔
لیکن عوام کے سامنے آنا ہمیشہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔
پچھلے دو دنوں میں مجھے ایسی دو یا تین ای میلز آ چکی ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ میرا مذہب ایک شیطانی مذہب ہے اور مجھے اسے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
تاہم مائک مکل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مثبت تبصرے منفی سے کہیں زیادہ ہیں۔
اس سے طاہرہ کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس سفر کو دوسروں سے بانٹے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کی کہانی باہر آئے، مگر ساتھ ہی کچھ ڈیڈ لائنز بھی ہیں جنہیں طاہرہ کے لیے مکمل کرنا ضروری ہے۔
میرا خیال ہے یہ بہت اہم لمحہ ہے، لیکن ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو دن رات ایک جیسے ہی ہیں، خاص تبدیل نہیں ہوئے۔ اگر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ پہنچنا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اب کم محنت کرنا پڑے گی۔
طاہرہ کو امید ہے کہ ان کی محنت رنگ لائے گی اور وہ نہ صرف ٹیلی ویژن کے کریئر میں کامیابی کا زینہ طے کریں گی، بلکہ وہ افراد جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو بھی اب پورے امریکہ میں اسی قسم کے مواقع ملیں گے۔ کین فارابوخ کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک، اردو وی او اے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے متنبہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی اور دہشت گرد گروپوں کی نیٹ ورکنگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں انسدادی دہشت گردی کے پہلے فورم کی اختتامی تقریب سے خطاب میں کیا۔ یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کا پھیلتا ہوا نیٹ ورک ایک ایسا خطرہ ہے جس سے بین الاقوامی برادری کے مشترکہ تعاون ہی سے نمٹنا ممکن ہے۔ احسن اقبال نے یہ بات جمعرات کو انسداد دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اب ایک مقامی مسئلہ نہیں رہا بلکہ ایک عالمی چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر ایک مشترکہ پلیٹ فارم وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ دہشت گردی کو ایک دوسرے پر الزام تراشی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، سب مل کر ہی دہشت گردی کے چیلنج کو شکست دے سکتے ہیں۔ تاہم احسن اقبال نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تنازعات کو حل کرنا ضروری ہے۔
So if we really want to address the issue of terrorism, we need to also understand the causes.
انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی بنیادی وجوہات کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان کے بقول دہشت گردی کے معاملے کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے تنازعات کا باعث بننے والی وجوہات کو مکمل طور پر دور کرنا ضروری ہے۔ وزیر داخلہ نے کشمیر تنازع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے خطے سے انتہا پسندی کو ختم کرنا پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ بھارت کی طرف سے امن عمل کی حمایت نہ کرنے سے ایک ایسے خطے کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں جہاں دو جوہری ممالک موجود ہیں۔ دریں اسنا پاکستان کے وزیراعظم شاہد حقان عباسی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کی بدولت اسلام آباد دہشت گردوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ تاہم امریکہ اور پڑوسی ملک افغانستان کی طرف سے پاکستان پر زور دیا جاتا رہا ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے تاکہ حقیقی امن کا حصول ممکن ہو سکے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے عالمی بینک سے کہا ہے کہ سن تاس معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داری تسلیم کرتے ہوئے بھارت کے دو متنازع منصوبوں پر اس کے اعتراضات دور کریں۔ پاکستان کی جانب سے یہ مطالبہ دریائے نیلم پر متنازع کشن گنگا ہائیڈرو پروجیکٹ کے مکمل ہونے پر کیا گیا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں مبشر علی زیدی۔
خط میں زور دیا گیا ہے کہ عالمی بینک بھارت سے سن تاس معاہدے کی تعمیل کروائے۔ سرکاری عہدیدار نے کہا کہ پاکستان نے دو سال پہلے کشن گنگا کے معاملے پر ثالثی عدالت کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا۔ بھارت کے اعتراض پر عالمی بینک نے اس پر عمل عارضی طور پر معطل کیا، لیکن کشن گنگا منصوبے پر کام جاری رہا، اور اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ 330 میگا واٹ کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے دریائے چناب پر 850 میگا واٹ کے ریٹل ہائیڈرو پروجیکٹ منصوبے پر بھی اعتراض کیا تھا، اور وہ معاملہ بھی ابھی تک حل طلب ہے۔ بھارت نے پاکستان کے انڈس واٹر کمیشن کو متنازع منصوبوں کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد عالمی بینک کو خط لکھا گیا۔
پاکستان کے وزیر اعظم نے اب سے کچھ دیر پہلے ملک کے اندر ٹیکس نظام میں اہم تبدیلیوں اور اصلاحات کا اعلان کیا ہے. اس کے تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد, جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد جلیل. جی جلیل, آپ کے پاس کیا اس کی تفصیلات ہیں؟
آج پاکستان کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جو ٹیکس نادندگان ہیں ان کے لیے ایک اسکیم کا اعلان کیا ہے, جس سے مستفید ہو کے وہ ٹیکس کے دائرہ نظام میں آ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بہت دیر سے یہ چرچا تھا اور یہ اس وجہ سے اس بتایا جا رہا ہے اسکیم کا اعلان کیا گیا کہ وہ لوگ جن کے اثاثے پاکستان میں یا بیرون ملک موجود ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثوں میں آج تک کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا, ان کے لیے حکومت نے ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے. اس اسکیم کے تحت وہ لوگ جن کے ملک کے اندر اثاثے موجود ہیں, جن کو غیر قانونی اثاثے یا عرف عام میں کالا دھن قرار دیا جاتا ہے, اگر وہ ان اپنے اثاثوں کی ملکیت کا 5% ادا کر کے اپنے ان اثاثوں کو جائز اور قانونی بنا سکتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جن کے اثاثے بیرون ملک موجود ہیں, اگر وہ یہ اپنے اثاثے یا رکوم پاکستان کے اندر لاتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو 2% جو ہے وہ ایک بار ادائیگی کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ ان اثاثوں کو قانونی بنا سکتے ہیں.
تو کیا کچھ مزید تفصیلات ابھی آ رہی ہیں اس اعلان کی؟
اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب نے ایک جو ٹیکس آلریڈی وہ لوگ جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں ان کے لیے ٹیکس میں کافی حد تک کم کیا ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کی سالانہ آمدن 12 لاکھ روپے تک ہوگی وہ ٹیکس سے مستثنا ہوں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی سالانہ آمدنی 12 لاکھ سے 24 لاکھ روپے ہوگی ان کو 5% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا سالانہ, اور وہ 24 لاکھ سے جو 48 لاکھ جن کی سالانہ آمدن ہوگی ان کو 10% ہوگا, اور 48 لاکھ سے زائد سالانہ آمدن پہ 15% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. یہ انہوں نے وزیر اعظم نے ابھی تجویز دی ہے, اور یقیناً پاکستان کی جو کاروباری برادری ہے ان کا یہ ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ جو ٹیکس کی شرح ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور اس کو کم کیا جائے. اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو پاکستان میں جو ٹیکس دہندگان ہیں ان کی تعداد صرف 7 لاکھ ہے, اور اب حکومت نے یہ ایک سہولت دی ہے کہ تاکہ ٹیکس کو اتنا کم کیا جائے تاکہ مزید ٹیکس جو دہندگان ہیں ان کی تعداد کو بڑھایا جائے. اس کے ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اب جو شناختی کارڈ ہے جو پاکستانی شہریوں کا ہے وہی ان کا ٹیکس نمبر ہوگا, اور اس کے لیے ایک وہ فارم پر کر کے اپنا وہ ٹیکس نمبر حاصل کر سکیں گے.
بہت شکریہ جلیل آپ کا. تو یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے محمد جلیل, جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کچھ دیر پہلے ملک کے اندر ٹیکس نظام میں اہم تبدیلیوں اور اصلاحات کا اعلان کیا ہے. ان کی کچھ تفصیلات انہوں نے بیان کی. نیو یارک کی پولیس نے ایک سیاہ فام شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب اس نے لوہے کے ایک پائپ سے انہیں نشانہ بنایا. اس سے پہلے پولیس کو ہنگامی فون کالز موصول ہوئی تھیں کہ ایک شخص پستول استعمال کر رہا ہے. پولیس نے ایک تصویر میں دکھایا کہ ایک سیاہ فام شخص گولی سے نشانہ لے رہا ہے اور لوہے کا پائپ افسران کو دکھا رہا ہے, جس کے بعد اسے بروکلن میں بدھ کے روز گولی مار دی گئی. پولیس کے سربراہ نے کہا کہ افسران نے امداد طلب کی لیکن وہ شخص ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا. سعودی ولیعہد کے حالیہ بیانات پر دائیں بازو کے دانشور حیران ہیں اور مذہبی تنظیمیں انہیں تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہیں. کیا محمد بن سلمان کو حکمراں خاندان میں کسی مزاحمت کا سامنا ہوگا؟ کیا وہ سعودی عرب کو لبرل معاشرے میں تبدیل کر دیں گی؟ کیا پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس تبدیلی کو قبول کر پائیں گی؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مبشر علی زیدی کی ایک رپورٹ.
مغربی ملکوں کے کہنے پر دنیا بھر میں ایک خاص مذہبی فکر کی مساجد اور مدارس کو فنڈ دیے. سعودی عرب دوبارہ معتدل اسلام والا ملک بنے گا. اسرائیلیوں کو اپنی سرزمین کا حق حاصل ہے. سعودی ولی عہد کے ان حالیہ بیانات نے نہ صرف مسلمان ملکوں بلکہ مغربی دنیا کو بھی حیران کر دیا ہے. پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور دائیں بازو کے دانشور اس الجھن کا شکار ہیں کہ محمد بن سلمان کے بیانات کی کیا وضاحت کریں. وہ انہیں مسترد بھی نہیں کرنا چاہتے اور انہیں قبول کرنا بھی ان کے لیے دشوار نظر آتا ہے. جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی ولی عہد کے خیالات سعودی حکومت, حکمران خاندان اور علماء کی نمائندگی نہیں کرتے. سعودی معاشرہ ماضی کے تسلسل میں آگے بڑھے گا.
میں یعنی ان کا تو ان کے خیالات کی کبھی تردید ان کے والد صاحب کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے خیالات پوری طرح سے واضح نہیں ہیں, یا ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ خیالات مجموعی طور پر وہاں کی حکومت, حکمران خاندان, علماء اس کو پورے طور پر ایگنیکٹ نہیں کرتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کا معاشرہ وہ اسی تسلسل میں آگے بڑھے گا, اور کسی صورت بھی کوئی چیز اگر کسی طرف سے کوئی جلد بازی میں ہو رہی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے.
یہ تھے جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا. کالم نگار عاصم اللہ بخش کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے نوجوان طبقے میں مقبول ہیں, لیکن سعودی شاہی خاندان میں کیا صورتحال ہے, اس بارے میں کئی سوالات ہیں.
ان کا سعودی عرب کے اندر کہا جاتا ہے کہ نوجوان طبقے میں تو مقبول ہیں, لیکن شاہی خاندان میں ان کی مقبولیت کی کیا پوزیشن ہے, اس کے بارے میں کچھ سوالات ہیں. سعودی ولی عہد کی سب سے کوشش ہے کہ وہ اپنے ہاں جو لیجیٹیمیسی کا ایک گیپ دیکھ رہے ہیں اس کو امریکی سپورٹ سے پورا کریں, اور وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی اس قدر حمایت انہیں حاصل ہو کہ ان کے جو خاندان میں یا جو ان کے مذہبی طبقہ میں جو ان کے مخالفین ہیں وہ خاموش ہو جائیں اور ان کو ایکسیپٹ کر لیں. بعض طبقات کا خیال ہے کہ جس وہ 40 ملکی اسلامی اتحاد کی بات ہوتی ہے, افواج کی بات ہوتی ہے, اس کا بھی ایک بنیادی مقصد سعودی عرب کی انٹرنل ڈائنامکس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے.
یہ تھے عاصم اللہ بخش کے خیالات, لیکن تجزیہ کار سلیم صافی ان سے متفق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ محمد بن سلمان نے ابھی تک جو اقدامات کیے ہیں ان پر سعودی عرب میں کوئی رد عمل یا مزاحمت سامنے نہیں آئی. لگتا ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کی ترجمانی کر رہے ہیں.
میرے خیال میں ابھی تک تو جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پہ خصوصاً سعودی عرب کے اندر سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے یا کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی ہے. وہ بڑے بڑے لوگوں کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کرنے کا معاملہ ہو یا سعودی سوسائٹی کو لبرل کرنے کا معاملہ ہو, لگتا ہے کہ وہ اب اپنی نئی نسل کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں, اور شاید جو چیلنجز سعودی سوسائٹی اور حکومت کو درپیش تھے وہ ان کا ادراک بھی کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو ایک ماڈریٹ اسلام کا تصور وہ دے رہے ہیں, اس سے تو پاکستان پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے, اور باقی جو اسلامی دنیا ہے اور خصوصاً عرب دنیا میں وہ چونکہ سب سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں, تو اگر ان کا نیریٹو چینج ہوتا ہے تو میرے سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بھی نظریاتی حوالوں سے ایک خوشگوار تبدیلی آئے گی.
محمد بن سلمان کے خیالات کی تحسین کے باوجود سلیم صافی کا خیال ہے کہ یمن, ایران اور قطر کے معاملے میں ان کی پالیسیاں جارحانہ اور حکمت سے خالی ہیں, اس لیے ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بلوچستان کے ضلع قلات میں کوئلے کی ایک کان کے اندر زہریلی گیس بھرنے سے 6 کان کان ہلاک ہو گئے ہیں. لیویز حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ ضلع قلات کی تحصیل سوراب میں بدھ کو پیش آیا. کان چند ماہ قبل ہی زیر زمین موجود کوئلہ نکالنے کے لیے بنائی گئی تھی, تاہم اس سے کوئلہ نکالنے کا کام شروع نہیں کیا گیا تھا. حکام کے مطابق بدھ کی صبح کان سے کوئلہ نکالنے کے لیے کان کن سینکڑوں فٹ گہرائی میں گئے, لیکن شام تک ان کے واپس نہ آنے پر امدادی ٹیموں کو طلب کیا گیا. امدادی ٹیموں کے ارکان زہریلی گیس سے بچنے کے لیے ماسک پہن کر کان کے اندر گئے اور تمام مزدوروں کی لاشوں کو وہاں سے نکالا. ہلاک ہونے والے 2 مزدوروں کا تعلق ضلع قلات کا جبکہ دیگر 4 کا کوئٹہ سے ہے. بارودی سرنگوں کی نگرانی کرنے والے ایک گروپ نے کہا ہے کہ افغانستان میں 1978 سے اب تک بارودی سرنگوں کے حادثات میں 25,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. پھٹنے سے بچ رہنے والے گولہ بارود کے ایک افغان ماہر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایسے آلات کو نقصان سے پہلے ناکارا بنانا ان کا مشن بن چکا ہے. تاہم افغانستان سے عزیر اللہ پوپال اور ذبیح اللہ غازی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سراج احمد افغان مل بارودی سرنگوں کے دھماکوں سے سب کو محفوظ نہیں بنا سکتے. مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
قندھار شہر کے مغرب میں ضلع پنجوالی سرکاری فورسز نے حال ہی میں طالبان سے واگزار کروایا ہے. وہاں سراج احمد افغان مل سڑک کے قریب سرنگیں صاف کرنے کا کام کر رہے ہیں.
It does not require a battery, charger or anything else. When a vehicle
وہ کہتے ہیں اس کے لیے کسی بیٹری, چارجر یا کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب کوئی گاڑی اس کے اوپر سے گزرتی ہے تو یہ پھٹ جاتی ہے اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ افغان مل اس کام میں درپیش خطرات جانتے ہیں۔ ان کے ساتھی بہادر خان کی موت 2 ماہ پہلے بارودی سرنگ سے ہی ہوئی تھی، جب وہ طالبان کے قبضے والے علاقے میں یہ سرنگیں صاف کرنے کا کام کر رہے تھے۔ افغان مل محفوظ رہے، مگر 12 سال کی نور ضیاء خوش قسمت نہیں تھی۔ افغان مل جہاں کام کر رہے تھے اس سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر نور ضیاء کا پاؤں صوبے ننگرہار میں اپنے گھر کے قریب ایک بارودی سرنگ پر آ گیا اور وہ معذور ہو گئی۔
It was 8 in the morning when my mother sent me out to collect twigs.
وہ کہتی ہے صبح کے 8 بجے تھے جب میری ماں نے مجھے کھانا بنانے کے لیے کچھ لکڑیاں چننے کی غرض سے باہر بھیجا۔ میں اس روز جانا نہیں چاہتی تھی، مگر پھر چلی گئی اور سرنگ کے دھماکے میں میری دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ایک بین الاقوامی خیراتی ادارے نے نور ضیاء کو مصنوعی ٹانگیں لگائی ہیں جن کی مدد سے وہ چل سکتی ہے، مگر اسے افسوس ہے کہ وہ اسکول نہیں جا سکتی۔ ہر روز اس کے والد مصنوعی ٹانگیں لگانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، مگر فی الحال وہ اس کا صرف خواب ہی دیکھ سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے معاملے پر تفریق کے باوجود روس، ایران اور ترکی کے سربراہان انقرہ میں ملاقات کر رہے ہیں، جس میں وہ امن کی کوششوں کو تیز کرنے پر بات کریں گے۔ ماسکو اور تہران شام کے صدر بشار الاسد کے حامی ہیں، جبکہ ترکی اسد مخالف باغی گروپ کی پشت پناہی کرتا ہے۔ مزید تفصیلات وکٹر بیٹی کی رپورٹ میں، سعدیہ اسد کی زبانی۔
ایسے میں جب انقرہ میں یہ ملاقات ہو رہی ہے، امریکہ کے اعلی عہدیدار اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ شام سے امریکی فوجوں کا جلد انخلا ہو جائے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان خاتون سارہ حقبی نے کہا کہ ہم فوری طور پر شام سے فوجیں واپس نہیں بلا رہے، تاہم صدر وہاں کسی طویل المدت کردار کی حمایت بھی نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مقامی سیکیورٹی اداروں کو تربیت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خطے میں اتحادی اور شراکت دار موجود ہوں جو آگے آئیں اور مزید اقدامات کریں۔ صدر ٹرمپ نے تجویز دی تھی کہ سعودی عرب ان ممکنہ ملکوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔
سعودی عربیہ is very interested in our decision and I said well you know you want us to say maybe you're going to have to pay۔
اور ایسے میں جب ایران، ترکی اور روس کا شام میں اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر عظمت سعید نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں صدر ٹرمپ کی حکمت عملی کو روس کے لیے شام کے اندر سازگار قرار دیا۔
تو کیا اس طرح سے اگر امریکہ اپنی فوجیں وہاں سے نکالتا ہے تو کیا رشیا کے لیے زیادہ سپیس نہیں نکلے گی سیریا کے اندر؟ اسی طرح سیریا کے اندر دیگر اور بڑے متحارب کیمپس ہیں، جیسے جو کرد ہیں وہ اپنا ایک آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ترکی انوالو ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو ایک آپ کہہ لیں فرقہ کی یا سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ ایران کا کچھ رول ہے، دیگر اور ممالک کا اپنا اپنا رول ہے، اور سعودی عرب کو رول دینے سے کیا وہاں پہ وہ جو سیکٹیرین ڈیوائڈ ہے یہ اور زیادہ گہری نہیں ہوگی؟
امریکہ کے شام میں تقریباً 2000 فوجی موجود ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے انسانیت پسند گروپ سمندری لہروں کو استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کے مفلس اور نادار علاقوں میں ضرورت کی خوراک اور معلومات بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان گروپوں کے زیادہ تر کارکن شمالی کوریا کے منحرفین ہیں، جنہیں امید ہے کہ لہروں پر تیر کر سرحد پار پہنچنے والی یہ امداد ان لوگوں تک پہنچے گی جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے، نہ کہ کم جونگ ان کی حکومت تک جو کہ اسے ضبط کر لے گی۔ اس بارے میں برائن پیڈن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
کوریا کے سرگرم کارکن امید سے بھرے پیغامات پلاسٹک کی بوتلوں میں بند کر کے بھیج رہے ہیں۔ کوریاؤں کے درمیان موجود سرحد کے جنوب میں واقع بحر زرد میں گنگوا نامی جزیرے سے انسان دوست گروپ ایسے امدادی پیکج روانہ کر رہے ہیں جن میں چاول، ادویات، امریکی ڈالر اور باقی دنیا سے متعلق خبریں موجود ہیں۔ ان کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ سیل بند بوتلیں لہروں پر تیر کر شمالی کوریا کی مغربی سرحد پر موجود شہروں اور قصبوں تک پہنچیں گی۔ ایک روز میں 500 کلوگرام چاول بھیجے جاتے ہیں۔ اس امداد کے بارے میں ایک کارکن پاک جیون ہو کا کہنا ہے، اگر ہم درست وقت اور تاریخ مقرر کریں گے تو یہ 100% وہاں پہنچیں گی۔ شمالی کوریا کے ایک منحرف جنہوں نے حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی، انہوں نے امداد میں صدر ٹرمپ کی وہ 16 فشاں تقریر کی کاپی بھی روانہ کی ہے جو انہوں نے گزشتہ سال اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، راکٹ مین اپنے اور اپنی حکومت کی خودکشی کے مشن پر ہیں۔ اس غیر روایتی امدادی کام میں شامل شمالی کوریا کے منحرفین نے خود اس کام کے لیے رقم اکٹھا کی اور اپنا وقت دیا ہے تاکہ اپنے ملک کے ان ضرورت مندوں کی مدد کر سکے جنہیں وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے بیجنگ نے 50 ارب ڈالر مالیت کی امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، جو امریکہ کی طرف سے اسی طرح کے ایک پیکج کا جواب تھا۔ صدر نے ایک ٹویٹ میں یہ بات کہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی تجارتی خسارہ 500 ارب ڈالر سالانہ ہے، جبکہ املاک دانش کی 300 ارب ڈالر کی چوری اس کے علاوہ ہے۔ ہم اسے جاری نہیں رکھ سکتے۔ اسی روز وائٹ ہاؤس کے چیف اکنامک ایڈوائزر لیری کڈلو نے بلومبرگ نیوز کو بتایا کہ ابھی تک کوئی محصول عائد نہیں کیا گیا ہے اور یہ تمام تجاویز ہیں۔ امریکی وزیر تجارت ولبر راس نے CNBC کو بتایا کہ برابر کی جنگ کے اختتام مذاکرات پر ہوتے ہیں، تو یہ حیران کن نہیں ہوگا کہ اس تمام کا نتیجہ مذاکرات میں نکلے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز میکسیکو کے قانونی نظام کو سراہا ہے اور ان کی انتظامیہ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے وسطی امریکی تاریخی وطن کے قافلے کو منتشر کیا جو میکسیکو کے راستے امریکہ کی طرف جا رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ جنوب مغربی سرحد سے تارکین کے داخلے میں ڈرامائی کمی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ میکسیکو کے سخت امیگریشن قوانین کی بدولت ہے کہ یہ کاروان زیادہ تر ٹوٹ گیا ہے۔ مغربی افریقی ملک سیرا لیون کے نئے صدر نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ اپوزیشن کے امیدوار اور سابق فوجی لیڈر جولیس مادا بیو نے دارالحکومت فری ٹاؤن میں بدھ کو آدھی رات سے قبل حلف اٹھایا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا، صدر کہہ رہے ہیں کہ اس عظیم قوم کے عوام نے ایک نئی سمت کے لیے ووٹ دیا ہے۔ سیرا لیون کی نئی حکومت کی خدمت کرنا ہمارے لیے ایک اعزاز اور افتخار ہے۔ حلف برداری سے ذرا قبل الیکشن کمیشن نے بایو کی فتح کا اعلان کیا، جنہوں نے حکمراں جماعت کے امیدوار سمورا کمارا کو 3% ووٹوں سے شکست دی تھی۔ ہنگری کے وزیر خارجہ نے اس الزام کو مسترد کیا ہے کہ ان کی حکومت نسل پرست ہے، لیکن کہا کہ وہ یہ قبول نہیں کرتے کہ کثیر ثقافتی سوسائٹی ہم جنس سوسائٹی سے بہتر ہے۔ وزیر خارجہ پیٹر سیریجارتو کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ کثیر ثقافتی سوسائٹی بہتر ہے، ہم جنس سوسائٹی کے مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم پر اور سوسائٹی پر منحصر ہے کہ وہ کس کو قیمتی خیال کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہنگری پچھلے 1100 سال سے ایک متحدہ مسیح برادری کی سوسائٹی رہا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا،
وی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ ملٹی کلچرلزم وڈ بی بیٹر دین اے ہوموجین سوسائٹی۔
وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کہ کثیر ثقافتی سوسائٹی بہتر ہے ہم جنس سوسائٹی کے مقابلے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم پر اور سوسائٹی پر منحصر ہے کہ وہ کس کو قیمتی خیال کرتی ہے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہنگری پچھلے 1100 سال سے ایک متحدہ مسیحی برادری کی سوسائٹی رہا ہے اور وہ اسے قدر خیال کرتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی ایسی پالیسیوں اور طریقہ کار پر توجہ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں جن سے امریکی اختراعات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ صدر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ بعض ایسی مصنوعات پر 25% اضافی محصولات لگانے پر غور کرے گا جن کو چین کی صنعتی پالیسیوں کی وجہ سے مدد حاصل ہوئی ہے اور جن سے غیر منصفانہ طور پر امریکی کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے، جن میں ایرو اسپیس، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور مشینری کی صنعتیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے تجارتی نمائندے ٹیکنالوجی کے لائسنس میں چین کے امتیازی طریقہ کار کو عالمی تجارتی تنظیم میں تنازع سے متعلق ضوابط کے ذریعے چیلنج کریں گے، اور محکمہ خزانہ امریکہ کی حساس ٹیکنالوجی کے شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری پر پابندیوں کی تجویز دے گا۔ یہ مجوزہ اقدامات ٹیکنالوجی کی منتقلی، املاک دانش اور اختراعات سے متعلق چینی پالیسیوں اور طریقہ کار کے بارے میں تفتیش کا نتیجہ ہیں۔ امریکہ کے تجارتی نمائندے یا USTR نے 1974 کے تجارتی قانون کی شق 301 کے تحت تفتیش کی نگرانی کی تھی، جس میں USTR کو اختیارات تفویض کیے گئے تھے، لیکن انہیں امریکی تجارت پر بوجھ بننے والے غیر منصفانہ تجارتی طریقہ کار سے نمٹنے کے لیے صدارتی ہدایات سے مشروط کیا گیا تھا۔ 2013 کے بعد سے اپنی نوعیت کی یہ پہلی تفتیش ہے۔ اس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ چین کو غیر ملکی ملکیت سے متعلق پابندیوں پر عمل کرنا چاہیے، مثلاً مشترکہ منصوبوں کی شرائط اور انتظامی جائزہ اور لائسنسنگ کے بارے میں ایسے طریقہ کار جن میں امریکی کمپنیوں کو اس بات پر مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ چینی اداروں کو ٹیکنالوجی منتقل کریں۔ چین اس بات کی شرط لگاتا ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں جو اس کے توانائی کے نئے اداروں تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ اپنی اہم ٹیکنالوجی منتقل کریں اور سارے منصوبے سے متعلق تیاری اور مینوفیکچرنگ کی ٹیکنالوجی سے آگاہ کریں۔ اس تفتیش میں یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا کہ چین اکثر ایسی امریکی کمپنیوں کو جو چینی اداروں کو ٹیکنالوجی کے لائسنس دینا چاہتی ہیں وہ منڈی سے باہر کی شرائط پر ایسا کریں۔ چین اپنے ملک کے اندر املاک دانش اور غیر ملکی ٹیکنالوجی سے متعلق لائسنس کے معاملے میں معاہدے پر پابندیاں عائد کرتا ہے۔ تاہم دو چینی اداروں کے درمیان معاہدوں پر اسی طرح کی پابندیاں نہیں لگاتا۔ چین غیر منصفانہ طور پر سرمایہ کاری اور ساز و سامان کے حصول کے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے تاکہ بڑے پیمانے پر امریکی کمپنیوں سے چینی کمپنیوں کو ٹیکنالوجی کی منتقلی کو ممکن بنایا جا سکے۔ تفتیش میں مزید یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ چین تجارتی راز تک رسائی کے لیے امریکی کمپنیوں میں سائبر مداخلت کرتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے۔ سن 2014 میں امریکہ نے 5 چینی فوجی ہیکرز پر سائبر جاسوسی کے لیے الزامات عائد کیے تھے۔ یہ جاسوسی تجارتی فوائد حاصل کرنے کے لیے امریکی کارپوریشنز اور ایک مزدور تنظیم کے خلاف کی گئی تھی۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ چین کی غیر منصفانہ کارروائیوں، پالیسیوں اور طریقہ کار کی وجہ سے امریکہ کو ہر سال کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ سرز نے کہا کہ امریکہ کی خوشحالی پر ڈاکہ اختتام پذیر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی صنعت کا دفاع کرنے اور امریکی کارکنوں کے لیے یکساں مواقع پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر پیٹر ہنٹلی۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔